This is VOA News. I'm Jim Bertel. The world's most wanted terrorist is dead. U.S. President Donald Trump confirmed his death in a raid by American troops a short time ago. AP Sagar Magani has more from the White House.
Several times over his 5 years leading the militants, Abu Bakr al-Baghdadi was rumored to have been killed or wounded. This time, a U.S. official says al-Baghdadi was killed after being targeted by U.S. commandos in northwestern Syria. A senior Iraqi official says the militant leader and his wife set off explosive vests during the raid. If al-Baghdadi's death is confirmed, the operation could be a major boost for President Trump, who has been criticized for pulling back U.S. troops in northeastern Syria. Al-Baghdadi's killing would be at the least a symbolic win, though its actual impact on possible future attacks is unknown. He's been largely seen as a symbolic figurehead, whom a U.S. military spokesman described 2 years ago as irrelevant. Sagar Magani at the White House.
Turkey's army says an attack by Kurdish fighters in northeast Syria has killed one of its personnel and wounded five others. This brings Turkey's military death toll to 11 since the launch of its operation. Despite that ceasefire and a second brokered by Russia, occasional skirmishes have continued. Russia says its military police and Syrian border guards will facilitate the removal of the Kurds from within 30 kilometers of the border. Hundreds of Iraqi demonstrators are continuing their anti-government protests Sunday in Baghdad's Tahrir Square. More than 60 protesters have been killed in clashes with police since the demonstrations began last week. Iraq's elite counterterrorism service says it has been deployed to the area. It has been instructed to use all necessary measures to end the protests. From Washington, this is VOA News. Hong Kong police say anti-government protesters set fire to shops and hurled gas bombs on Sunday. This happened after riot police fired tear gas and water cannon to disperse thousands in the Harbourfront Hotel District. The protesters had gathered to denounce perceived police brutality during more than 4 months of often violent unrest in the Chinese-ruled city. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu says he wants a broad national unity government amid political deadlock over forming a government following last month's elections. Speaking to his cabinet, he says such a coalition is essential for Israel to face what he said were mounting security challenges around the region. Netanyahu's challenger, former Army Chief Benny Gantz, is currently trying to form a government after Netanyahu failed at his attempt. Ivan Milat, one of Australia's worst convicted serial killers, has died in prison after spending 23 years behind bars. Reuters' Emma McCarthy reports.
One of Australia's worst convicted serial killers has died in prison, nearly 30 years after the backpacker murders for which he gained notoriety. Ivan Milat was serving 7 consecutive life sentences after being convicted in 1996 for the killings of 2 Britons, 3 Germans and 2 Australians, in a case that made grim headlines around the world. He never admitted to murdering the young men and women, some of whom were sexually assaulted, shot or stabbed. Milat was also linked to several other unsolved missing persons cases and died under suspicion of having committed more crimes.
That is Reuters' Emma McCarthy reporting. Afghan officials have set a new date for announcing the result of last month's presidential election. The head of the Independent Election Commission says the results will be announced on November 14th. Police in Vietnam took hair and blood samples on Sunday to get DNA from relatives of people feared to be among the 39 who died in the back of a truck near London last week. British police have been trying to identify the bodies. Chinese and Vietnamese officials are both working closely with British police. Boris Johnson's Conservatives stepped up pressure on British lawmakers on Sunday to back the Prime Minister's bid to hold an early election and break Britain's Brexit impasse. But with the main opposition Labour Party waiting for the European Union to grant a Brexit delay and 2 other parties launching their own bid for an even earlier election, observers say the government's bid so far looks set to fail. For more on any of today's top stories, please visit us at voanews.com and download the mobile app so you can take our news on the go with you. From Washington, I'm Jim Bertel, VOA News.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। प्रोग्राम आपकी दुनिया के साथ मैं हूँ असद हसन। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के प्रोग्राम में शामिल मौजूदात पर। सानिया साहिवाल पर अदालत का मुलजमान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी करने का फैसला। सोशल मीडिया पर सख्त रद्दमल और तनकीद। अफगानिस्तान में गुज़श्ता 18 बरसों में क्या मुस्बित तब्दीलियाँ रूनमा हुई हैं, ये हमारे मौजूदात हैं। इसके अलावा सेगमेंट अलिफ से ये तक, जिसमें बात होगी तालीम पर, और आज मौजू है हायर एजुकेशन में कम्युनिकेशन मॉडल्स की ज़रूरत पर। स्पोर्ट्स के सेगमेंट में ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए T20 और टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। जलालुद्दीन और शाह फैसल हमारे आज के मुबसिर हैं इस सेगमेंट के लिए। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब। सामिन, 24 अक्टूबर जुमेरात को पाकिस्तान के सूबा पंजाब की दारुलहुकूमत लाहौर में कायम इंसदादी दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने सानिया साहिवाल केस का फैसला सुना दिया। मुकदमे में मुलविस तमाम मुलजमान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया गया था। इंसदादी दहशत गर्दी की खसूसी अदालत नंबर 1 के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने सानिया साहिवाल केस पर समाअत की थी। अदालत में समाअत शुरू हुई तो मुलजमान के वकला की सरकारी गवाहों के बयान पर जरह मुकम्मल की गई। मुलजमान में सफदर हुसैन, एहसन खान, रमज़ान, सैफुल्ला हसनैन और नासिर नवाज़ अदालत में पेश थे। अदालत ने मकतूल जीशान के भाई और मकतूल खलील के भाई जलील समेत मजमूई तौर पर 49 गवाहों के बयान कलमबंद किए। मकतूल जीशान के भाई एहतशाम ने अदालत के रूबरू अपने बयान कलमबंद कराए, जबकि सहने के दूसरे मकतूल खलील के भाई जलील और मकतूल के बच्चों उमैर और मुनीबा ने भी अदालत के सामने बयान कलमबंद कराए, जिसमें तमाम गवाहों ने मुलजमान को पहचानने से इनकार कर दिया। फैसले में लिखा गया कि मकतूल के भाई अब्दुल जलील ने मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर करने से इनकार किया, जबकि सानिया साहिवाल के जख्मी गवाहों ने भी मुलजमान को शनाख्त नहीं किया है, और इस बुनियाद पर मुलजमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया गया। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया के ऊपर खासतौर पर सख्त तनकीद देखने में आई। ये भी सवाल उठाया गया कि अदालत के सामने इस बात का तयन करना तो नहीं था कि आया मुलजमान असली हैं या नहीं हैं। मुलजमान ने तो कभी भी इस सेहत जुर्म से इनकार नहीं किया था। अदालत को तो ये तायुन करना था कि ये वाकया या ये जो ऑपरेशन है वो किन हालात में किया गया। अदालत को तो इस बात का तायुन करना था कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर ये एक पेशा वराना गफलत या हलाकत खेज कोताही सरजद हुई है, और अब इसकी कंपनसेशन क्या हो सकती है। रियासत जो इस सहने के मुतासरा ख़ानदान, बिलखसूस जो छोटे बच्चे हैं, उनकी कफालत के लिए क्या कर सकती है। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। कई लोग ओवरऑल पूरे जो इंसाफ का निज़ाम है, जो पुलिस से शुरू होकर अदालतों तक जाता है, उस पर अपनी तशकीक का इज़हार कर रहे हैं, मायूसी का इज़हार कर रहे हैं कि इंसाफ मिलना मुहाल है, बहुत मुश्किल हो गया है। और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब जस्टिस तारिक महमूद साहब, साबिक जज हैं और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी हैं। जनाब जस्टिस तारिक महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सानिया साहिवाल फैसला आ गया और अदालत ने शक का फ़ायदा देकर तमाम मुलजमान को बरी कर दिया है। किसी लंबी छोड़ी तफसील में नहीं जाते, फैसला कैसा है आपके ख्याल में? एक ज़ाहिर एक कॉमन सेंस के अंदर चीज़ें आती हैं, मुलजमान का क्या ये क्लेम था कि उन्होंने वो इस वाक़े में मुलव्वस ही नहीं है, और अगर ये नहीं था तो शनाख्त परेड और इन सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? मेरिट पे है फैसला।
देखें फैसले को छोड़ दें, मैंने फैसला नहीं पढ़ा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि फैसले में क्या लिखा होगा। अगर आप रिकॉल करें, रिवाइंड करें, तो आपको याद होगा कि इस सबसे पहले जो इसके बारे में एक जो है रिटन प्रेस रिलीज जारी की थी ना आईजी पुलिस ने उस वक्त पंजाब की, फौरी तौर पर उसमें पोजीशन ये ले थी कि ये कोई टेररिस्ट थे और जिनकी तरफ से फायरिंग भी रिपोर्टेडली कही गई थी, और उसके रिएक्शन के तौर पर ये हुआ है। याद है ना आपको?
जी बिल्कुल।
तो गुजारिश ये है कि ये पहला वर्षन था सर रियासत की तरफ से,
बिल्कुल,
और ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एलिजिबली लोग थे। अब तो मैं एलिजिबली कहूंगा, डरता हूँ। और फिर वो फुटेज जो देखे ना, जिस वक्त वो जो बच्चों को निकाल के गाड़ी में डाला, तो वो तो आइडेंटिफाई हो रहे थे ना कि किन्ों ने बच्चों को निकाला, तो वो तो फौरी तौर पर फिर उन बच्चों को कहाँ पर छोड़ा गया, फिर ये सारी चीजें देख, फुटेज वुटेज सारी चीज। अभी बात बड़ी सीधी सी है, इस रियासत में मुझे आप कोई केस बता दें जिसमें, मिसाल के तौर मिसिंग पर्सन को ले लें, मिसाल के तौर पर ये जो है ये जो पुलिस मुकाबले में जो लोग मारे जाते हैं, इन मतलब बेशुमार वाकयात हैं। होता ये है कि ये जो है इस किस्म के जो वाकयात होते हैं तो ये इसका अंजाम यही होता है। अब आप पूछे, देखें उसके भाई ने आज बयान भी दे दिया कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है। जस्ट इमेजिन आप, अच्छा फिर उनको कुछ पैसे भी दिए थे याद होगा, वो करोड़ रुपए दिया या बुला के अपने घर में बुला के उनको कहा कि लो जी करोड़ रुपए आप ले लो। और फिर देखिए ना, एक चीज तो हमको सामने नजर आ रही है, या तो सीधी सी बात होती कि इस मुल्क में बहरहाल एक वो भी है कि अगर ये उस तरफ ले जाते कि जनाब हमने दिए दे दी, जैसे रेमंड डेविस को छोड़ दिया था, देखिए ना। लेकिन जिस तरह देखिए, इसमें बात बड़ी सीधी सी है, पहले दिन जिस वक्त केस को क्रिमिनल होता है तो उसका स्टार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन से। अगर आपने FIR गलत रजिस्टर्ड की है, आपने पहले दिन से बदध्यानती से काम कर रहे हैं और ये फैसला किया हुआ है कि कुछ लोगों को बचाना है,
सही,
तो उसका अंजाम यही होगा। इन्वेस्टिगेशन कौन लोग कर रहे थे?
ऐसा मौकफ के वाकये को झुटला देना, ये तो समझ से बाहर है। यानी पाकिस्तान के अंदर उसी मजहब का जिसमें रेमंड डेविस को दियत के कानून के तहत छुड़वा दिया, यहाँ पे भी वो प्ली ले ली जाती क्या? ये तो आंखों में धूल झोंकने के बराबर है ना कि ये लोग थे ही नहीं, इनकी तो शनाख्त ही नहीं हो सकी, तो फिर उनको किसने मारा?
नहीं देखिए ना, इसका मैं आपको, आपने भी लफ्ज इस्तेमाल किया आंखों में धूल, ये आंखों में धूल जो आप ये बात कर रहे हैं, ये शायद हम लोगों के लिए कर रहे हैं कि 22 करोड़ आवाम के आंखों में धूल। और भाई 22 करोड़ आवाम की हैसियत क्या है? हमारी आंखें ही नहीं है, हमें कौन पूछता है? मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं कि इस मुल्क में कुछ लोग पावरफुल होते हैं, उनको इम्यूनिटी होती है, वो कुछ भी कर लें तो वो उसका अंजाम वही होता है जो ये है। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए बाद वक्त वक्त के साथ साथ जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं ना, बहुत कमजोर हो जाते हैं। मैं उसकी छोटी सी मिसाल दूं, भुट्टो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, कितना पावरफुल था, लेकिन जिस वक्त वो ऐसी चीज से टकराया जो उससे ज्यादा पावरफुल थे तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया। और ट्रायल किसने किया था? हाई कोर्ट के 5 जज साहबान ने। और फिर उसका सुप्रीम कोर्ट में जो केस आया तो वहां 4-3 की डिवीजन तो हुई, लेकिन उसमें जो एक मेंबर थे जिन्होंने सजा दी थी, डॉक्टर नसीब हसन का, उन्होंने अपनी किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने इन्होंने कन्फेस किया कि ये जो हमने फांसी की सजा दी थी ये अंडर प्रेशर भी थी, गलत भी थी। तो उन्होंने कहा कि जनाब बात ये है कि ये आप नहीं समझ रहे। और बाद औकात जो कुछ मजबूत बड़े इदारे होते हैं वो अगर 1-2 केसों में हमसे जो है वो थोड़ी रिलैक्सेशन मांगते हैं या उसके मुताबिक चलना पड़ता है तो फिर हम समझते हैं कि बेहतर है कि उनकी बात मान ली जाए, यानी कि उस आदमी को फांसी चढ़ा दी जाए। पर फांसी चढ़ने वाला कोई आम शख्स नहीं था। तो गुजारिश है, ये जो बेचारे लोग थे जिनके मर गए और इनकी बेचारों की तो कोई हैसियत ही नहीं थी उस, वो आफ्टर ऑल इस सिस्टम में कैसे जिंदा रहते अगर वो जो है वहां पर असर्ट करते, अदालत में आके बयान देते, तो उनको तो एक अपना मुस्तकिल तारीख नजर आ रहा था।
जैसे सब कोई आपने जैसे फरमाया ना कि कुछ लोग हैं जाहिर है जो कानून से भी बाला हो सकते हैं, उनको इम्यूनिटी है। हम उनकी इम्यूनिटी को, उनकी पावर्स को चैलेंज नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि उनकी इम्यूनिटी अंडर लॉ, अंडर SOPs भी हो सकती है। एक दलील काफ़ी है, हम तो लॉ के तालिब इल्म भी नहीं है, हम ये एक दलील काफ़ी है कि इन लोगों की कोई ज़ाती दुश्मनी तो थी नहीं, कैलकुलेशन में गलती हो गई, माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी तलाफी कर दें, रियासत जो है वो जो मुतासर ख़ानदान है या बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी ले लें, कफालत दे लें। क्या जज साहब ये भी नहीं लिख सकते थे? और अगर ये ऐसे फैसले नहीं होंगे तो अदालतों के ऊपर, इदारों के ऊपर एतबार कौन करेगा?
मैं आपको बताऊं, जज की मैं बिल्कुल, देखें जज के रिकॉर्ड पे जो चीज आएगा उसके मुताबिक वो फैसला करेगा, हवा में निकला। लेकिन इसमें आप ज्यादा जिम्मेदारी की बात हो, आपको याद है जब ये वाकया हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर साहब, ये जो जिनकी पार्टी का नाम इंसाफ है, ये शायद कतर गए थे या जा रहे थे, उस वक्त इन्होंने ट्वीट किया था और इन्होंने कहा था कि ये मैं वापस आ जाऊं और आके इस पूरे सिस्टम को बदल दूंगा और इनको अब इबरतनाक सजा दूंगा। अगर वो प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त वाकई चाहते तो आने के बाद फौरी तौर पर जो उस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसका पीछा करते और उनको एक सिग्नल दे देते कि जनाब इस केस में ये मेरी कमिटमेंट है और आपने इंसाफ करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उनको कोर्ट ऑफ लॉ में शहादत के साथ ले जाया भी जाता और उसके बाद उनको सजा भी होती। लेकिन ये सवाल हमको प्राइम मिनिस्टर से पूछना है कि आपने जो कमिटमेंट की थी, ये जो रिजल्ट निकला है, ये जवाब दे आप है, आप जवाब दें कि आपने इसमें क्या किया।
बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इसमें जवाब दें। और ये वाकया बुनियाद डाल सकता था पाकिस्तान के अंदर जस्टिस के निजाम के अंदर, प्रोसिक्यूशन में, पुलिस में, सिक्योरिटी سیکیورٹی کی ٹریٹمنٹ کے اندر کہ آپ اس کے ایس او پیز ڈیفائن کریں, آپ اس کے اندر اصلاحات لے کے آئیں, اور توقع تھی کہ ایسا ہوگا لیکن نہیں ہوا. بالکل کرٹیسزم جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, جن کے دعوے ہیں ان کو تو خاص طور پہ اس پہ جواب دے ہونا چاہیے. جیسے صاحب میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا, سوال کرنا چاہوں گا, آپ نے بحیثیت وکیل بھی عدالتوں میں ریپرزینٹ کیا ہے کیسز کو, آپ نے بحیثیت جج بھی اس مسند اور اس قابل احترام منصب کے اوپر آپ فائز رہے ہیں, مطلب وہ وکیل کیسے پلی لے سکتا ہے اور وہ اس بیسک چیز کے پیچھے کیسے چھپ سکتا ہے کہ جی ان کی شناخت کرا لیں, انہوں نے کب انکار کیا تھا کہ ہم اس میں نہیں ہیں. سو پھر یہ بنیادی اور ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ان کو بچانے کی کوشش یہ کیوں کر, آج ریڑی بان بھی اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا یہ چیزیں ڈیمیج نہیں کریں گی ریاست کے انسٹیٹیوشنز کو, عدالتوں کو, جن کے اوپر سب سے بڑا بھروسہ ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو لوگ پھر کیوں نہیں کہیں گے کہ سب کچھ واٹس ایپ پہ ہو رہا ہے؟ پھر لوگ یہ کیوں نہیں پوچھیں گے کہ جو سیاسی رانماؤں سے متعلق فیصلے ہیں وہ بھی میرٹ کے اوپر نہیں ہیں؟ سو یہ سارے کا سارا نظام کیوں کر چیلنج نہیں ہوگا, یا عدالتوں کے سارے فیصلے کیوں کر چیلنج نہیں ہوں گے؟
دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن پرابلم پتہ کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس ملک میں جب کوئی کسی کرسی پر آ جاتا ہے نا, مثال کے طور پر یہ ہمارے خان صاحب تھے, 22 سال سے جو بھی انہوں نے سٹرگل کی, جب وہ آ گئے تو وہ ان کے ذہن میں پہلے دن سے یہ تھا کہ میں جب آ جاؤں گا تو میں سارا کچھ ٹھیک کر دوں گا. بھائی کسی ایک آدمی کے آنے سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے, فرق یہ ضرور پڑ سکتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اداروں کو مضبوط کر سکتے تھے. پھر اس طرح ہمارے نیب کے چیئرمین صاحب ہیں, اب وہ آج بھی پریس کانفرنس کی تھی, کل بھی وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, ان کا بھی یہ کلیم ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں اس معاملے کو سارے کو ٹھیک کر سکتا ہوں تو میں یہ ٹھیک کر سکتا ہوں, ایسا نہیں ہوتا. اور تیسری بات یہ جو آپ نے کہا نا اداروں, دیکھیں ایک پرابلم یہ ہے کہ ادارے جو کچھ کر رہے ہیں اس کے باوجود ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. ہر ادارے کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. یہی ایک پرابلم ہے کہ اگر اس کو سمجھ آ جائے کہ بھائی آپ ٹھیک نہیں کر رہے, یا جس طریقے سے آپ سسٹم کو چلا رہے ہیں اس سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا, تو پھر تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہر آدمی یہ سمجھ رہے کہ جناب میں چونکہ اپنی حد تک وہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور وہ بڑا آنےسٹ ہے اور بڑا کمپیٹنٹ ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. تو یہ جو پولیس ریفارم, دیکھیں جو وہ پرائم منسٹر صاحب نے بیان دے دیا تھا, تو سوال یہ آج ان سے پوچھا جائے نا کہ اس دن سے لے کر آج تک آپ نے اس پولیس کی ریفارم میں کیا کام کیا, اور یہ کام کو اتنا مشکل نہیں ہے. دیکھیں ایک واقعہ کرمنل ایکٹ ہوتا ہے, اس کی ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتی ہے.
بالکل
آپ نہ بھولے یہ بے نظیر کے کیس کا کیا ہوا, تو کیا بے نظیر نے خودکشی کی تھی کیا؟ تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں, ان کی ذہانت جو ہے ماشاء اللہ ہے, اور وہ اسی طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں. حالانکہ 72 سال میں دن بدن ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ دن بدن تباہی ہو رہی ہے اور ادارے جو ہے نیچے جا رہے ہیں.
اور اگر ادارے نیچے جائیں گے, مجھے ایک جملہ جو ذاتی طور پہ کہنا چاہیے کہ تنبیتی کا حصہ ہے, ایک جج صاحب نے کہا تھا کہ اگر نوجوانوں کا اعتبار اداروں سے اٹھ جائے تو پھر یہ ملک اور ریاست کے لیے اچھا نہیں ہوتا. یہ جملہ تو آج بھی کارگر ہے,
اس وقت اٹھا ہوا ہے اداروں پہ. اگر بہت سے لوگ جنہوں نے تبدیل, جی
اگر آپ میں کل کسی بھی مقدمے میں کسی بھی عدالت میں ہوں تو ہمیں کیوں کر بھروسہ ہوگا کہ یہاں پہ ہمیں انصاف ملے گا؟
دیکھیں آپ کہاں کی انصاف بات کر رہے ہیں. مثال کے آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, ایک میرا کلائنٹ آیا, اس نے مجھے کہا کہ مجھے سپریم کورٹ سے کیا انصاف ملے گا. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے 5 ججوں پر جو ہے اس پر بد اعتمادی کا اظہار کیا ہے. جسٹس فائز نسا کے کیس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے 3 جج صاحبان تھے, جس میں سے ایک اب چلے گئے ریٹائر ہو گئے ہیں, اور 2 جن پر عدالت میں اعتراض کیا گیا, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کا جج اگر 5 ججوں پر اعتراض کر رہا ہے تو میں کیوں کر ان پر اعتبار کروں. یہ ہے لوگوں کی فیلنگ.
جی آخری سر بات, فکسیبل ہے, فکس ہو سکتا ہے, اسی طرح چلے گا اور ایسے ہی چلے گا تو کتنی دیر چل سکے گا؟
نہیں دیکھیں ہو تو سکتا ہے اگر آج سمجھ لیا جائے, فیصلہ کر لیا جائے کہ ہاں اس ملک کو ٹھیک ہم نے چلانا ہے, تو پھر ایک بات یہ ہے کہ جو کام جس کا ہے اسی سے کروایا جائے, وہ اپنے آپ کو جو ہے علامہ نہ سمجھے, ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ چیزوں کو جو ہے سمجھا جائے, اس کے لیے کچھ سٹرکچر بنایا جائے اور آہستہ آہستہ یہ کام کیا جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا. آپ کو یاد ہے ایک اسحاق ہوا کرتا تھا جو الٹیمیٹلی جو ہے پولیس مقابلے میں جس کو مروا دیا گیا, یاد ہے نا, جس کے پاس بہت سے یاد آ گیا نا,
جی بالکل,
جس اس وقت میں بھی ٹی وی پر جایا کرتا تھا. تو جب اس کا واقعہ ہوا تو اس پر مجھے تبصرہ کیا تو میں نے وہاں پر کمپرومائز کر لیا.
صحیح,
دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے, اگر تو کوئی اس قسم کی باتیں ہوں تو چلو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ سوال کہ سیکورٹی کیا چیز ہے اور پبلک انٹرسٹ کیا ہے اور نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, اگر یہ فیصلہ صرف ایک ہی فرد کے اس میں ہے کہ جناب یہ میں فیصلہ کروں گا کہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے اور سیکورٹی کی انٹرسٹ کیا ہے اور پبلک انٹرسٹ کیا ہے, تو پھر وہاں پر پرابلم ہوں گے. ایک آدمی کی انٹرپریٹیشن کی بات نہیں ہوگی, وہ بات پھر ایسی ہونی چاہیے جو ہر آدمی کو کم سے کم نظر آتی ہو کہ واقعی یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے یا نیشنل انٹرسٹ میں ہے یا سیکورٹی کے انٹرسٹ میں ہے.
بہت شکریہ جناب جسٹس طارق محمود صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے افغانستان میں پچھلے دو عشروں میں کیا مثبت تبدیلیاں آئیں. طالبان حکومت کا خاتمہ ہوئے تقریباً 18 سال مکمل ہو چکے ہیں جب 9/11 کے بعد امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ افغانستان پر حملہ کیا تھا. تجزیہ کاروں کے نزدیک اگرچہ شورش زدہ ملک میں امن و امان کی صورتحال اس وقت بھی ٹھیک نہیں ہے, سیاسی استحکام وہاں پہ نظر نہیں آتا, ریاست اور اس کے ادارے ابھی تک کمزور ہیں, اور طالبان کو فیصلہ کن شکست نہیں دی جا سکی, لیکن اس کے باوجود معاشرے میں کئی قابل ذکر مثبت تبدیلیاں بھی آئی ہیں, جیسے انفراسٹرکچر بنا ہے, سڑکیں, اسپتال بنائے گئے ہیں, متعدد یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. طالبان کے وقت میں بتایا جاتا ہے کہ ایک یونیورسٹی تھی, آج 300 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں. خواتین سمیت نوجوانوں میں تعلیم کا رجحان ہے, سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں نوجوان, اس پہ آزادی اظہار ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا ہے وہ بھی کافی حد تک آزاد ہے جو کنونشنل میڈیا ہے. اور تجزیہ کاروں کے بقول یہ ایسی تبدیلیاں ہیں جن کو طالبان اب یکسر لپیٹ نہیں سکتے اگر وہ اقتدار میں کسی شرکت کے معاہدے کے ساتھ آ جاتے ہیں, یا بلا شرکت غیر بھی اگر اقتدار حاصل کر لیتے ہیں تو ان کے لیے اس پورے ڈسکورس کو ریورس کرنا ممکن نہیں ہوگا. ہم نے اس ریفرنس میں بات کی ہے افغانستان کے صوبہ لغمان کے گورنر آصف ننگ صاحب سے, اس کے علاوہ کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز پالیسی انالسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, سینئر ریسرچ فیلو ود پروگرام آن ایکسٹریمزم ایٹ جارج واشنگٹن یونیورسٹی, اور ان کے علاوہ ہم نے گفتگو کی ہے رستم شاہ مومن صاحب سے جو کہ سابق سفیر ہیں پاکستان کے افغانستان کے لیے, تو آئیے ان کی رائے لیتے ہیں. آصف ننگ صاحب, یہ بتائیے گا کہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات سے خفا ہیں کہ امریکہ جن کنڈیشنز میں یہ بات چیت کر رہا ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی کہ امریکہ کا واپس جانا بھی وہ زیادہ فائدہ مند یا پروڈکٹیو نہیں سمجھتے, لیکن اگر امریکہ کا نقطۂ نظر سے دیکھیں, $1 trillion خرچ ہوئے ہیں, سب تقریباً 20 سال کا یہ عرصہ ہے, 19 سال کا, سو یہ کافی نہیں ہوتا, ریاست کیوں مضبوط نہیں ہو سکی, اس کے اپنے سیکیورٹی کے ادارے, حتیٰ کہ وہاں پہ جو جمہوریت کو فروغ دینے کی کوششیں, یہ کیوں نہیں جڑ پا سکی ہیں, ایک پوری نئی نسل, ایک نئی کھیپ تیار ہو چکی ہے.
ہمارا یہاں پہ ایک کہاوت ہے, کہتے ہیں کہ ہم آگ سے اب ریشم کو نکال رہی ہے, یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ لڑائی بھی ہے اور خرابی بھی ہے. یہاں جہاں افغانستان میں کسی سے ایریا نہیں ہے کہ وہاں پہ طالبان اور انسرجنسی جو ہے ان کا خرابیاں نہیں ہیں. ہم ایک عمارت کو بناتے تو اسی رات میں اس کو گراتے, تو اس طرح ہمیں یہ سپورٹ ملا امریکہ کا یہ 20 سال میں پچھلے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی افغانستان میں چینجز بہت زیادہ ہے, پازیٹیو چینجز بھی ہے. سب سے اچھا چینج جو ہے یہ ہے کہ مینٹلی افغانستان میں ٹریڈیشنلی چینج آیا ہے, لوگ تعلیم کو پسند کرتے ہیں, ایجوکیشن یہاں پہ بڑھا ہے, یہاں پہ 10 million سے زیادہ لوگ ابھی ایجوکیشن سیکٹر میں ہیں, ہمارے چلڈرن اور نوجوان جو ہیں یہاں پہ 300 سے زیادہ یونیورسٹی ہے. لڑائی سے پہلے ہمارا افغانستان میں ایک یونیورسٹی تھا کابل, اور اس طرح ہمارا افغانستان میں جو وومنز ایجوکیشن تھا, گرلز ایجوکیشن, یہ بالکل بہت ہلکا تھا, لیکن ابھی بہت زیادہ ہے افغانستان میں. ابھی دیکھیں آپ, ہمارا ایکسپورٹ امپورٹ افغانستان کی یہ سرکولیشن جو منی سرکولیشن افغانستان کی اکانومک سرکل میں ہے یہ بہت زیادہ سے بلین ڈالر ہے, تو میرے خیال میں چینجز بھی بہت زیادہ ہے.
کامران بخاری صاحب,
ابھی افغانستان کا مطلب میں یہ چینجز کا یہ اسی حالات میں لڑائی میں فائٹ میں انسرجنسی میں طالبان اور آگ میں ہم نے یہ ڈیولپمنٹ کر رہی ہے, تو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہے. یہاں پہ ایک بات ہے کہ ہمارا یہ امریکہ کا انخلا جو ہے افغانستان کے لیے نیا نہیں ہے, مطلب 2014 میں 1,00,000 سے زیادہ افواج یہاں انخلا ہوا, یہاں پہ مطلب افغانستان سے گیا. تو ابھی اس وقت جب یہاں پہ 1,00,000 سے زائد امریکی فوج اور نیٹو کی افواج تھا, تو ہمارا کابل سے ہرات تک 2,000 کلومیٹر ہے, اسی راستے میں بہت زیادہ گاڑیاں جل جاتا تھا اور کبھی ایک مہینے میں بھی ایک کاروان فوجی نہیں جا سکتا تھا. لیکن اب یہاں پہ افواج نہیں ہے, لیکن ہمارا افغان فوج جو ہے ہرات تک 9 پروونس کو کراس کر کے وہاں چلتے ہیں 2,000 کلومیٹر کو,
یعنی فوجی طور پہ بھی کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کامران بخاری صاحب, آپ کے خیال میں پچھلے 20 برسوں میں افغانستان میں کیا مثبت تبدیلیاں ہیں, کیا اب بھی حالات کس طرح کے حالات اب بھی ویسے کے ویسے ہیں اور کیا کچھ نیا آیا ہے؟
جی, جیسا یہ گورنر نیان صاحب نے ذکر کیا, میں اسے پوری طریقے سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت تبدیلی آئی ہے. یہ $1 ٹریلین جو خرچ ہوا ہے یہ اس ضائع نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے. ایک نئی فضا ہے, ایک نئی امنگ ہے, نئی جو ہے نا نسل نے جو ہے نا پروان چڑھی ہے, جو سوشل میڈیا کا جو ہے سے بھی فائدہ اٹھا رہی ہے, اس دور کی پیداوار ہے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ہے ان علاقوں میں جو ہے وہ ایک گلوبلائزیشن کا افیکٹ پڑا ہے. لوگ جو ہے وہ ایک جنگ کی حالت سے نکل کر تو وہ ڈیولپمنٹ کی راہ پر ہیں, مطلب کامرس اور اکنامکس میں جو ہے کو فروغ ملا ہے, سوسائٹی کے اندر جو ہے بہت ساری نئے خیالات آئے ہیں. طالبان جو ہیں وہ دراصل جو ہے وہ بیہائنڈ دا کرو ہیں. طالبان کے لیے یہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ بندوق کے زور پہ تو لوگوں کو زیر کر سکتے ہیں, لیکن ان کی امنگوں کو وہ جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے. اور اگر طالبان, میں سمجھتا ہوں کہ اتنے تو وہ ہوشمند ہیں کہ ٹھیک ہے ان کی ایک بڑی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے, لیکن جو ہے انالیسس کے کاروبار میں ہم کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی ایک حد تک جاتی ہے, مفادات جو ہے وہ ہر ایکٹر اپنے بخوبی جانتا ہے.
سو یہ مفادات انہیں اس اہل بناتے ہیں کہ وہ مل کے بیٹھ سکیں اور ان سے جو مخالف نظریات کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ گفت و شنید کم از کم کر سکیں.
جی ہیں تو صحیح, لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بڑا ایک سلو گریجول لانگ ٹرم ٹرانسفارمیشن ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ نظریاتی اور جو جسے کہتے ہیں عملی جی. جو ٹرانسفارمیشن ہے جس کو آئیڈیالوجیکل اینڈ بیہیویئرل ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں, اس میں بڑا وقت لگتا ہے. یہ لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب زمانی جمع خرچ ہے, عورتوں کے لیے اسکول کھول دیں گے لیکن یہ ہے کہ ان کو آگے نہیں آنے دیں گے. بھائی عورتیں آگے آ چکی ہیں,
ٹھیک ہے,
جو ہے عسکری لیول پہ, سول لیول پہ حکومتی ادارے چلا رہی ہیں, جو ہے کاروبار کر رہی ہیں, سول سوسائٹی میں ایکٹیو ہیں. اب آپ ان کا کیا کریں گے؟ آپ ان کو جو ہے وہ پرانے زمانے میں لے جائیں گے, کیسے لے کے جائیں گے آپ؟ تو میں سمجھتا ہوں طالبان کے لیے یہ ایک ڈیلیما ہے اور وہ اسی وجہ سے جو ہے یہ نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو خواہ وہ خود سے تیار ہوں یا نہ ہوں, ان کو پتا ہے کہ ان کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ جو ماڈرن دور ہے اس کے ساتھ اگر وہ جو ہے سمجھوتا نہیں کریں گے تو بحیثیت ایک سیاسی تحریک کے ان کے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتے. ہاں بندوق کے زور پہ چل سکتے ہیں, لیکن اگر بندوق ختم ہو جاتی ہے بیچ میں سے تو پھر ان کو اتنی پذیرائی نہیں ملے گی.
کامران صاحب, آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ سیلف امریکہ کے اندر یہ جو وقفہ آیا ہے, تعطل آیا ہے مذاکرات کے دوحا ٹاکس کے ختم ہونے کے بعد, اس دوران کیا کنسنسس بنا ہے؟ کیا آپ پوری یکسوئی سے امریکہ آگے جا رہا ہے بات چیت کرنے کے لیے, طالبان بھی اس کے لیے تیار ہیں, ریزیوم کریں گے ڈائیلاگ کو؟
میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے زلمے خلیلزاد صاحب کو اور ان کے میں نے فالو کیا ہے ان کے جو ہے جو اپروچ کو اور جتنی وہ ٹائم لگا رہے ہیں ایفرٹ لگا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت سیریس ہیں. لیکن ان کے ارادے اپنی جگہ پر, تو لیکن یہ ہے کہ وہ ایکچولی کیا اس حاصل کر سکتے ہیں, کتنی پیش رفت ہو سکتی ہے, وہ تو تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. تو امریکہ کو بھی کچھ سمجھوتے کرنے پڑیں گے کہ اس جگہ پہ کہ جہاں پر طالبان جو ہیں وہ آگے نہیں آ رہے, اور طالبان کو بہت سارے سمجھوتے کرنے پڑیں گے. کچھ کا ذکر تو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہے کہ طالبان کو سب سے بڑا سمجھوتا امریکہ سے نہیں کرنا, طالبان کو سب سے بڑا سمجھوتا اپنی حقیقت کے سامنے کرنا ہے کہ یہ وہ 90 کی دہائی نہیں ہے, یہ 1996 نہیں ہے کہ جہاں پر جو ہے تب ملک تباہ و برباد ہے 15 کی جنگ کے بعد. اب بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے جیسے نیانگ صاحب نے ذکر کیا. تو اب ان حالات میں اگر وہ اپنے آپ کو جو ہے مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں, اگر تو وہ جنگجو رہنا چاہتے ہیں پھر تو یہ سارا کھیل فضول ہے. لیکن اگر وہ واقعی ہی سنجیدگی سے اپنے آپ کو ایک سیاسی تحریک کے طور پر سامنے لانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اپنے لوگوں کے ساتھ, افغان کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی ضرورت ہے.
رستم شاہ مومن صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو پچھلے یعنی پوسٹ طالبان ایرا ہے اس میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں اچھی افغانستان کے لیے؟ اگر عسکری اعتبار سے ابھی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی وہ الگ بات, لیکن افغانستان کا معاشرہ کتنا تبدیل ہوا ہے اور اس معاشرے کے ساتھ اگین سوال یہ تھا کہ طالبان کیسے کمپیٹیبل ہوں گے, لیکن بہتر تبدیلیاں کیا آپ نے مانیٹر کی ہیں افغانستان کے اندر؟
دیکھیے کچھ پروجیکٹس پہ کام ہوئے ہیں, کچھ سڑکیں بنی ہیں, کچھ یونیورسٹیز بنی ہیں, کچھ اسپتال بنے ہیں, کچھ پریس کی آزادی ہو گئی ہے افغانستان میں, کچھ لوگ جو ہیں وہ لکھتے پڑھتے ہیں اور لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں باہر کی دنیا سے, ان کا تعارف ہو گیا ہے, بہت سے لاکھوں افغان جو ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں, تو اس طرح سے ایک انٹریکشن ان کا ہے دنیا کے ساتھ, مڈل ایسٹ کے ساتھ, یورپ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, آسٹریلیا میں بہت افغان چلے گئے ہیں. تو تبدیلیاں پچھلے 17-18 میں بہت آئی ہیں اور طالبان کو اپنے آپ کو ان تبدیلیوں کے ساتھ جوڑنا پڑے گا تاکہ جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ ان کو ساتھ لے کر چلیں, ان کی مخالفت نہ کریں بلکہ ان کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ افغانستان میں ایک سسٹینیبل پیس ہو جو سب کو قابل و قبول بھی ہو, سب کے لیے اچھا بھی ہو, کچھ پراسپیرٹی لے آئے. کیونکہ افغانستان میں غربت بھی ہے, انمپلائمنٹ بھی ہے, افیون کا مسئلہ بھی ہے, پھر جو ہے وہ آدھی پاپولیشن جو ہے وہ تو سائیکولوجیکل جو ڈیزیز ہیں, مینٹل النیسز ہیں, ان کا شکار ہے. تو چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور اس کے لیے طالبان کو ایک بڑی کمپریہنسو حکمت عملی اڈاپٹ کرنی پڑے گی.
اور اس میں ان کو یعنی آپ فرما رہے ہیں لچک دینا ہوگی, یہ ممکن نہیں کہ وہ ان کو پیچھے دھکیل سکیں, ریورس کر سکیں ساری تبدیلی کو, کیونکہ یہ ای جنریشن ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے.
جی ہاں بالکل, یعنی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو اگر آپ ریکگنائز نہیں کریں گے تو پھر آپ غلطی کریں گے. جو اس وقت گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو آپ اپنی پالیسی میں انکارپوریٹ کر کے ہی آگے جا سکتے ہیں.
بہت شکریہ رستم شاہ مومن صاحب, سابق سفیر پاکستان کے افغانستان کے لیے آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. گورنر آصف ننگ صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور سامعین, آج کے اس پروگرام میں ہمیں جوائن کیا کامران بخاری نے, سینئر فیلو ود سینٹر فار گلوبل پالیسی اینڈ فیلو ود پروگرام آن ایکسٹریمزم ایٹ جارج واشنگٹن یونیورسٹی.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی سامعین, پروگرام الف سے یہ تک اس سیگمنٹ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر شاہد انور صاحب, ممتاز ایجوکیشنسٹ ہیں, اور آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے ہائر ایجوکیشن میں کمیونیکیشن ماڈلز کے اوپر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ کمیونیکیشن ماڈل اٹ سیلف پہلے تو اس کو انٹرپریٹ کیجیے گا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہائر ایجوکیشن لیول پہ اس کی سگنیفیکینس کیا ہے اور ایون باقی پورے ایجوکیشن سسٹم میں, بھلے وہ بیسک لیول پہ بھی ہو, سو اس کو کس طریقے سے ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے, یہ اس کی اہمیت کیوں کر زیادہ ہے؟
جی اسد, اس میں ایسا ہے کہ جو کمیونیکیشن ماڈل کی میں بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ میرا ڈائریکٹلی ہائر ایجوکیشن کے ساتھ تعلق ہے, پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, لیکن میں دوسرے جو پروونسز ہیں ان کے بارے میں بھی آگاہ ہوں کہ وہاں پہ بھی ایک سملر جو ماڈل ہے وہ آپریشنل ہے. وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا فیڈ بیک میکینزم ایگزسٹ نہیں کرتا, جس میں جو فیلڈ میں جو لوگ ہیں, فیلڈ میں بیسیکلی جن لوگوں کے تھرو ہم تعلیمی مقاصد کا حصول ممکن بنا سکتے ہیں وہ اساتذہ کرام ہیں.
ٹھیک ہے,
ڈائریکٹ جو انٹریکشن ہے وہ اساتذہ کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن جو فیڈ بیک میکانزم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے جو پالیسی میکرز ہیں, جو ڈیسیژن میکرز ہیں, وہ اس بات سے آگاہ ہو سکیں کہ آن گراؤنڈ فیلڈ میں وہ جو ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے اسٹوڈنٹ کو ایجوکیٹ کرنا, وہ اسٹوڈنٹ کس طرح سوچتا ہے, اس کی ضروریات کیا ہے, اس کے مسائل کیا ہیں, اس کا اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ اساتذہ بتا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اساتذہ کے پاس کوئی ایسا میکانزم اویلیبل نہیں ہے جس کے تھرو وہ یہ ساری فیڈ بیک جو ہے وہ پہنچا سکیں حکام تک, جس سے پالیسی اور ڈیسیژن میکنگ میں ایک انفارمڈ وہ جو پالیسی جو ہے وہ بن سکے اس اعتبار سے کہ جس میں فیلڈ کا فیڈ بیک موجود ہو.
آپ کیا تجویز کرتے ہیں یہ کمیونیکیشن ماڈل جو ہے وہ کیسے ڈیولپ کیا جائے, اور اس کی کہنا چاہیے کہ اس کو آرکیسٹریٹ کون کرے؟
اس میں دیکھیے میری تجویز اس میں یہ ہے کہ یہ آؤٹ آف باکس ہمیں سوچنا پڑے گا, کیونکہ جو ایگزسٹنگ جو سسٹم ہے اس میں تو اس کی گنجائش موجود نہیں ہے. جو فارمل اسٹرکچر تو بالکل الاؤ نہیں کرتے. دیکھیے میں اگر اس کی بات کروں تو اس میں یہ ہے کہ انیشیٹ اگر کوئی کرے بھی, فار ایگزامپل چاہے وہ فیکلٹی ممبر ہو یا کوئی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ, وہ بات کہیں جاتی نہیں ہے. اور ایڈمنسٹریٹولی ایون اس کے خلاف ایک محکمانہ قاعدے کی کاروائی ہو سکتی ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ قواعد فلاں فلاں کی خلاف ورزی کی ہے جب آپ نے اس طرح سے کیا ہے, تو وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کے لیے مختلف جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں, میڈیا ہے, وہ ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اس پرابلم کو کہ یہ پرابلم موجود ہے اور کسی طرح سے اس کو جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے. تو شاید یہ کانشیسنیس تبدیل ہو تو کوئی ایسا میکانزم بھی ہم بنا سکیں جس میں یہ آن بورڈ جو ہے وہ لیا جا سکے سٹیک ہولڈرز کی آرا کو پالیسی اور فیصلہ سازی میں.
پچھلے ایک سیگمنٹ میں ہم نے بات کی تھی ایجوکیشنل گورننس کے اوپر, سو کیا ہم اس کو جب کمیونیکیشن ماڈل کی بات کریں تو اس کو بھی اسی کے ایک کمپوننٹ کے طور پہ لیا جائے؟ اس میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے ایڈمنسٹریٹر بھی ہو سکتے ہیں, اور ایون جو ٹاپ براس پالیسی میکرز ہیں ان کو, ان کے ساتھ بھی ایک باقاعدہ ایک کنیکشن ہو اور وہ اس کے اوپر آن بورڈ ہوں, اور یہ سارا جو آپ فیڈ بیک یا ان پٹ کا آپ سسٹم جس کی بات کر رہے ہیں جنریٹ کرنے کی, سو اس میں بھی ان کا شیئر اور انوالومنٹ ہو.
جی جی بالکل, یہ ظاہر ہے گورننس کا ہی ایشو ہے, لیکن اس میں یہ میجر پرابلم ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑی ون سائیڈڈ ہے, جو پرابلم ایگزسٹ جس طرح سے کرتا ہے. لیکن جب تک ہم اس کو ٹو وے کمیونیکیشن نہیں بناتے, جو آبجیکٹیوز ہیں آرگنائزیشن کے, ڈپارٹمنٹ کے, وہ کبھی بھی ہم اچیو نہیں کر سکتے. اب جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے اس میں تو یہ ہے کہ دیکھیے دو طرح سے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ایک انفارمل کمیونیکیشن ہے, ایک فارمل کمیونیکیشن ہے. دونوں لیول پہ فارمل کمیونیکیشن میں تو سمپل سا کمانڈ اینڈ کمپلائنس کا ماڈل جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے کہ اوپر سے کچھ ہدایات آتی ہیں اور ان کو آپ نے کمپلائنس دینی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. جو انفارمل انٹریکشن ہمارے ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹرز کے ساتھ بٹوین فیکلٹی اینڈ ایڈمنسٹریشن, اس میں اتنے جو ہے نا وہ سٹیریوٹائپس بوتھ سائڈس پہ وہ انٹرینچڈ ہیں کہ وہ کوئی پازیٹیو کمیونیکیشن نہیں ہوتی. اب کمیونیکیشن کی اہمیت اس بات میں ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو وہ اپنے مقاصد کمیونیکیشن کے ذریعے ہی حاصل کرتی ہے. اس سے آئیڈینٹی فارمیشن بھی کمیونیکیشن سے ہوتی ہے, اور دوسرا جو رول فارمیشن بھی کمیونیکیشن کے تھرو ہی ہوتا ہے. اب پریکٹیکلی جو سچویشن ہے کہ 20,000 پنجاب میں ہے کوئی کوئی 3,000 کے قریب جو ہے ورک فورس جو ہے ٹیچرز کی وہ کے پی میں ہے. اسی طرح سے باقی پروونسز کے ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے, لیکن وہ ہائیلی ڈی موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں اس کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے, اور کبھی بھی وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرتے ان آبجیکٹیوز کے ساتھ جو کہیں اور ڈیفائن ہوتے ہیں, جس میں ان کا کوئی فیڈ بیک نہیں ہوتا, کوئی ان پٹ نہیں ہوتا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے.
اور فائدہ کیا ہوگا اگر ڈیولپ ہو جائے؟
ڈیفینیٹلی دیکھیے, جب ہم یہ بات کرتے ہیں, یہ جنرل ٹرمز میں تو بات ہوتی ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے, تو ان کو جب تک آپ انوالو نہیں کریں گے, اونرشپ نہیں دیں گے, تو تب تک تو وہ کام اس طرح سے نہیں کریں گے, چونکہ وہ اس کو اپناتے نہیں ہیں, اس کو اپنا سمجھتے نہیں ہیں. وہ ضروریات جو ہے جس طرح سے وہ دیکھتے ہیں وہ اکوموڈیٹ ہوتی پالیسی میں اور ڈیسیژن میکنگ میں نظر نہیں آتی, اس لیے وہ اس دل و جان سے اس میں انوالو نہیں ہوتے. وہ محض اپنی ایک نوکری کرتے ہیں جس میں ایک مجبوری میں جو کمپلائنس دینی ہے, منیمل ورک جو ہے بغیر پروڈکٹیو جو کنٹریبیوشن کے, وہ ایک یہ کلچر جو ہے وہ اس کا نتیجہ ہے کمیونیکیشن گیپ کا.
بہت شکریہ پروفیسر شاہد انور صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آج آپ نے ایجوکیشن کے اندر, خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کے اندر کمیونیکیشن ماڈلز کے اوپر ہم نے بات کی. بہت شکریہ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی سامعین, پروگرام ہے آپ کی دنیا, میں ہوں اسد حسن, اور وقت ہوا ہے ہمارے اسپورٹس کے سیگمنٹ کا, جس میں آج ہم بات کریں گے کہ آئندہ ماہ ہونے والے دورہ آسٹریلیا کے لیے ٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے. پاکستان کی ٹیم کے چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق نے ایک پریس کانفرنس میں اس کا اعلان کیا تھا. دونوں کرکٹ فارمیٹس کے اندر جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ کہ سابق کپتان سرفراز احمد, ان کو شامل نہیں کیا گیا ہے, وہ کیپٹن بھی نہیں رہے اور ایز پلیئر بھی اس میں شامل نہیں ہیں. سرفراز احمد کی جگہ محمد رضوان نئے وکٹ کیپر ہوں گے, جبکہ خوش دل شاہ عثمان قادر پہلی مرتبہ ٹیم کا حصہ بن رہے ہیں. دو پلیئرز نے کم بیک کیا ہے, جس میں محمد عرفان سینئر وہ ٹیم میں واپس آئے ہیں جو طویل قامت بالر ہیں ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے اندر, اور عمران خان سینئر جو کہ اچھے سیمر سمجھے جاتے ہیں ان کو ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے. سو یہ ہیں کچھ نئے نام. موسیٰ خان ہیں, وہ ٹیم کا حصہ ہوئے ہیں ٹی ٹوینٹی میں بالخصوص, اور ان کو اچھا پرفارمر سمجھا جاتا ہے. خوش دل شاہ ہیں اور باقی ٹیم آلموسٹ وہی ہے جو پہلے کھیل چکی ہے. عثمان قادر اس کا حصہ بنے ہیں. اسی طرح ٹیسٹ اسکواڈ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اگین موسیٰ خان اور نسیم شاہ وہ جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے, اور کاشف بھٹی, یہ تین نئے نام ہیں ہمارے بہت سارے لسنرس کے لیے جو اس میں آئے ہیں. سو ہم بات کرتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں سے کہ یہ ٹیم کیسی ہے, ان کا کمبینیشن کیسا ہے, اور کیپٹن بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹیسٹ کے لیے اظہر علی کپتان ہیں اور ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے لیے بابر اعظم کو کپتان بنایا گیا ہے. سو دونوں نئے کیپٹن ہیں ایک اعتبار سے اپنے اپنے فارمیٹس کے اندر. سو یہ بھی ہم پوچھیں گے اپنے پینلسٹ سے کہ ان کی رائے میں کیپٹنز کی اہلیت اور صلاحیت کتنی ہے, وہ کس طرح سے اپنی ٹیم کو لیڈ کر سکتے ہیں. سو سب سے پہلے بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں جلال الدین صاحب سے, سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں اور کرکٹ انالسٹ ہیں. جلال الدین صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کرنے کے لیے وقت نکالا. آسٹریلیا کے دورے کے لیے ٹی ٹوینٹی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے, ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے, اس سے پہلے تبدیلیاں بھی آئی ہیں. کیپٹن سرفراز کو تینوں فارمیٹ سے نہ صرف ہٹایا گیا بلکہ وہ ڈراپ بھی ہو چکے ہیں. خوش دل شاہ, عثمان قادر پہلی بار ٹیم کا حصہ ہو رہے ہیں, عرفان سینئر اور اسی طرح عمران خان سینئر وہ بھی ٹیم میں واپس آئے ہیں ریسپیکٹیولی, ایک ٹی ٹوینٹی اسکواڈ میں اور ایک ٹیسٹ اسکواڈ میں. یہ کیسی تبدیلیاں ہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیں اسد صاحب, بات یہ ہے کہ میں پالیسی سے ریلیٹڈ بات کروں گا, انڈیویجل بیس تو ایک الگ بات ہے. دیکھیں یہاں اب تک جو ہم نے ان کے ڈیسیشن دیکھے ہیں, جو نئی سلیکشن کمیٹی کہہ لیں, کوچ کہہ لیں, وہ اس میں کوئی جسے کہتے ہیں ربط نہیں ہے کہ کیا ان کی پالیسی, کہ ینگسٹر کو لانا چاہ رہے ہیں تو پھر ڈسکارڈڈ پلیئر بھی وہ لیا ساتھ ساتھ. آپ دیکھیں کہ عمران خان جونیئر آ گئے, پھر اور دوسرے پلیئر آ گئے, پھر کانفیڈینس نہیں ہو رہا کہ جب آپ نے رکھا ہوا شہزاد خان کو تو پھر ساتھ ساتھ آپ دوسرا بھی لیگ اسپنر لا رہے ہیں عمران قادری کی شکل. तो बात यह है कि जो विजडम है वो नजर नहीं आ रही इन सब डिसीजन के पीछे, और क्योंकि इतना ज्यादा लोड उनके आगे है और उनका एक्सपीरियंस उसमें है नहीं, मैं मिसबा की बात कर रहा हूँ, तो उनके जो डिसीजन है ना वो इस तरह के हो रहे हैं कि आप उससे ये बात नहीं समझ में आ रही कि टीम की पॉलिसी क्या है,
सही,
ये चाहते क्या आगे टीम के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। और फिर आपने सरफराज की बात की, तो सरफराज को ठीक है अगर आपने कैप्टनसी से हटाया था तो अभी G20 में उसको रखना चाहिए था एटलीस्ट, और उसको मौका देना चाहिए था। आप ये कहते हैं जी हम उसकी फॉर्म खराब थी हम बाद में देखें, देखिए इतना फर्क ये होता है, एक एस्टेब्लिश प्लेयर है पाकिस्तान टीम का, उसको डोमेस्टिक में हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है, डोमेस्टिक के जो सिलेक्शन होती है वो नए प्लेयरों के लिए ज्यादा होती है, और जो एस्टेब्लिश प्लेयर होते हैं वो सिर्फ अपना उनको कॉन्फिडेंस देना होता है, और वो सिर्फ इस बात पे वापस टीम में नहीं आते कि डोमेस्टिक में जाके परफॉर्मेंस करें, ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिश प्लेयर है। तो ये जो सारी चीजें हैं इससे बाजार ये लग रहा है कि जो डिसीजन मेकिंग है या जो सोच रहा है उसकी वजाहत कर नहीं पा रहा है।
सही। अब एक और चीज़ ये बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया का टूर है, यहाँ पे तो हमने ये देखा है हिस्टोरिकली अगर सीनियर्स की टीम हो तो वो भी स्ट्रगल करती है, नौजवानों को ज़रूर मौका मिलना चाहिए, ऑलरेडी जो टीम है वो यंग साइड ही है, सो नौजवानों को अगर ऑस्ट्रेलिया में वो जाते हैं और वो अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते तो इससे उनके कैरियर पर क्या फ़र्क पड़ेगा?
देखिए हमेशा फास्ट बॉलिंग के लिए तो खैर यंगस्टर के लिए इसलिए अच्छा होता है ऑस्ट्रेलिया के वहाँ उनको कंडीशन सूट करती है, मगर जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ एक अच्छी स्ट्रांग टीम है, अपोनेंट स्ट्रांग है, तो वो अगर आपने किसी को डेवलप करना है तो उसके लिए आप उसको ऐसी जगह अपॉर्चुनिटी देते हैं जहाँ वो उसका कॉन्फिडेंस आए और वो आगे की तरफ बढ़े। यहाँ पर लग ये रहा है कि जो आपने एक पॉलिसी को इस तरह से नहीं बनाया कि ये टूर अभी तक नहीं बता पा रहा है कि ये डेवलपमेंट के लिए हम कर रहे हैं टूर, ये जीतने के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि जीतने वाले के वाले भी आपने प्लेयर रखे हैं जो पुराने लाए और नए को भी रख लिया, तो अमूमन पहले सीरीज से पहले ये डिसाइड किया जाता है कि सीरीज को हम किस तरह यूटिलाइज करेंगे। अगर इसको बस्ट विन वाली पोजिशन है जो कि अमूमन जैसे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है वहाँ बेस्ट टीम खिलाते हैं, अगर इसमें आप कुछ प्लेयर को डेवलप कर रहे हैं तो उसको क्लियर, तो ये जो इसमें एम्बिग्यूटी ये है कि क्लियर विजन नहीं समझ में आ रहा उनका क्या है।
दो सवाल करना चाहूंगा, एक तो ये कि जब आप बाहर अब ये टीम अनाउंस हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया जाएगी टेस्ट स्क्वाड भी और T20 स्क्वाड भी, आपके ख्याल में अगर एक्सपीरियंस को एक तरफ भी रखें, कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं कुछ इनएक्सपीरियंस रहे हैं कुछ वापस आए हैं, तो कॉम्बिनेशन कैसा है प्लेयर्स कैप्टन के पास क्या अच्छे ऑप्शन हैं?
देखिए ऑप्शन तो मौजूद है वहाँ पे, ऑप्शन का इतना मसला नहीं है, मगर उस ऑप्शन को जो यूटिलाइज करेंगे उससे डिलीवर कराना जो है ना वो कोच का काम होता है। देखिए इनके पास बॉलिंग में फास्ट बॉलर भी हैं और स्पिनर्स भी हैं और ऑलराउंडर भी हैं, तो कॉम्बिनेशन के हद तक तो है, मगर क्या वो कॉम्बिनेशन जो है क्या वो इस टॉप लेवल पे डिलीवर कर सकता है? देखिए हमारा शुरू से प्रॉब्लम जो रहा है वो आज भी वही प्रॉब्लम है कि हम स्किल्ड प्लेयर हमारे पास नहीं है, हम एवरेज प्लेयर डेवलप करते हैं, वो कभी भी मुश्किल कंडीशन में परफॉर्म नहीं करते। ठीक है आप अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो बताऊंगा कॉम्बिनेशन में तो चीजें ऑप्शन मौजूद है आपके पास, पेसर भी आपके पास मौजूद है, स्पिनर भी आपके पास है, ऑलराउंडर भी है, मगर ये वो प्लेयर हैं जो एवरेज हैं, ये कभी भी मुश्किल कंडीशन में परफॉर्म नहीं करेंगे चाहे कौन सा भी कंडीशन हम बना लें।
तो आखिरी बात जलालुद्दीन साहब, बाबर आजम कोई शुबा नहीं है कि उन्होंने अपने बैट से अपने आप को प्रूव किया है, उनके अंदर कायदाना सलाहियतें कितनी देखते हैं, अगर वो T20 में हैं सो इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली अगर वो बेहतर परफॉर्म करते हैं तो शायद वनडे टीम के भी कैप्टन भी हो जाएं, और दूसरी जानब अजहर अली हैं उनको एक बार फिर ये क़यादत दी गई है, हालाँकि वनडे में वो इस क़यादत से खुद ही दस्तबरदार हुए थे अपने प्रेशर के सबब, सो ये कैसे फैसले हैं कैप्टनसी के और दोनों के करेक्टरिस्टिक्स एज लीडर क्या देखते हैं आप?
देखें जहाँ तक बाबर आजम की बात है तो जब किसी लीडर को अपॉइंट किया जाता है या लीडर जो होता है वो कुछ उसमें खसूसियात होना जरूरी होती है, उसमें से एक खसूसियत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाबर आजम में है कि वो खुद परफॉर्मर है, मगर बाकी खसूसियात में से तो उनके पास कुछ है नहीं, उनके पास कभी हमने देखा किसी जगह एक्सपीरियंस ना इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द गेम है उनके पास, नजर नहीं आई कभी बात करने से उनसे समझ नहीं आई। दूसरे यंग है, कंट्रोल ऑफ द प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कप्तान के लिए या लीडर के लिए, वो मुझे नहीं लग रहा कि उनको मिलेगा। हाँ सपोर्ट शायद मिल जाए टीम मैनेजमेंट से, वो भी एक इंपॉर्टेंट है, और एक खुद परफॉर्मर है, मगर ये जो प्रेशर बिल्ड होगा और हमने देखा है दुनिया में जो भी जब भी कोई कप्तानी जिसको मिलती है तो परफॉर्मेंस में जरूर इफेक्ट आता है, बड़े बड़े प्लेयरों को देखा है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है कि एक परफॉर्मर अच्छा है उसी को गार्डन में डाला और उसकी परफॉर्मेंस अगर देखे. जब भी किसी भी प्लेयर को लीडरशिप दी जाती है या कैप्टनशिप दी जाती है, हमने हमारा ये पिछला रिकॉर्ड देखा हुआ, चाहे वो तेंदुलकर हो या और भी कोई प्लेयर हो, उनकी परफॉर्मेंस पे जरूर इफेक्ट पड़ता है. तो अब हमारे पास एक ही अच्छा परफॉर्मर था जो बाबर आजम, अगर उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है तो कैप्टनशिप से टीम की परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है. कैप्टनशिप करते हुए अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा डिक्लाइन पे लाते हैं या आ सकती है बिकॉज ऑफ द कैप्टनशिप, तो वो नुकसान तो टीम ही को होगा ना उसका. तो आपने बटन ऐसे डाल दिया इस वक्त जो कि अभी इस वक्त आपका काम चल सकता था, अभी सरफराज को T20 में आप रख सकते थे.
और टेस्ट स्क्वाड के बारे में, अजहर अली की कैप्टेंसी के बारे में,
टेस्ट में देखें जहाँ तक अजहर अली की बात है तो उसको फेलियर उनका पहले भी एज ए कैप्टन ऑफ वनडे हो चुका है, तो उन्होंने उसको छोड़नी पड़ी. अब मुझे नहीं पता, सबसे मुश्किल टेस्ट क्रिकेट होती है और उसमें कप्तानी करना एक आर्ट है, ऐसे इतना आसान नहीं होता, क्योंकि दो टीम को आउट करना होता है. उसमें टेम्परामेंट भी चाहिए, उसमें गेम की नॉलेज भी चाहिए और रॉन्ग डिसीजन भी समटाइम्स करने होते हैं और बहुत सारी चीजें करनी होती है. उसका हमने अब तक जो उनको देखा है वो कैलिबर उनका इस लेवल पर है नहीं. तो बहरहाल अब तो बना के हम यही कह सकते हैं कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मगर किस बेस पे करेंगे ये नहीं मुझे समझ में आ रहा कैसे वो अच्छा करेंगे. उनके पास जो चीजें हैं उसको देखते हुए तो लगता ही है कि इनके लिए मुश्किल होगा
جلالدین صاحب کی. اور آپ ہمارے ساتھ ہیں, شاہ فیصل کرکٹ اینالسٹ ہیں اور امریکہ کے اندر پروفیشنل کمنٹیٹر ہیں, پاکستان کے اندر بھی کمنٹری کر چکے ہیں. شاہ فیصل بہت شکریہ آپ کا. آسٹریلیا کے لیے پاکستان اور T20 اسکواڈ کے اوپر آپ کی رائے لینا چاہیں گے, کتنا بیلنس ہے اور پھر خاص طور پہ دونوں فارمیٹس کے اندر کیپٹن بھی نئے ہیں. بابر اعظم ایک اچھے پرفارمر بحیثیت کیپٹن کیسے ہو سکتے ہیں, کیا وہ لیڈرشپ کوالٹیز آپ نے اب تک آبزرو کی ہیں؟ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے اور امیدیں بھی ساتھ ساتھ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نئے پلیئرز بھی آئے ہیں, خوش دل شاہ اور عثمان قادر, ان کے لیے دروازے کھولے ہیں ٹیم نے. سو کیسی ہے اوور آل آپ کے خیال میں ٹیم سلیکشن, ٹیم کمبینیشن اور کیپٹنز کا انتخاب؟
جی سب سے پہلے تو آپ کے سننے والے کو سلام. جی بابر اعظم صاحب اگر کیپٹنسی سے سٹارٹ کریں تو بابر اعظم نے انڈر 19 لیول پہ تو پاکستان کی کیپٹنسی کی ہوئی ہے, لیکن یہی ہمارے پاس ایک پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس ریڈی میڈ ریپلیسمنٹ کوئی نہیں تھے سرفراز کے. اٹس اے ہیوج گیمبل, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بابر آپ کے اس وقت سب سے بہترین بیٹس مین ہیں اور اکراس آل تھری فارمیٹس, اور ان کو یہ ایڈڈ ریسپانسبلٹی دی گئی ہے. ابھی صرف T20 کی دی گئی ہے, باقی 50 اوورس کی وائٹ بال کرکٹ کا ابھی ڈیسیجن نہیں ہوا. تو یہ ایک بڑا گیمبل ہے اور اس گیمبل کو ایز اے پرفارمر کے حساب سے تو بابر اعظم نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے, لیکن ایز اے کیپٹن ان کے لیے بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی. اور یہ بھی بھولنے والی بات نہیں کہ آسٹریلیا کا ٹور ہے جو کہ ہمیشہ بہت ہی ٹف ہوتا ہے, اور پھر وہاں کا میڈیا بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ بہت ہی ہاسٹائل میڈیا ہو سکتا ہے ایٹ ٹائمز, اور ہر چیز پہ بہت باریک بینی سے ان کی نظر ہوتی ہے. تو بہت بڑا گیمبل ہے, لیکن فور دا پاکستان کرکٹ سیک وی ہوپ کہ اٹ پیز آف, کیونکہ بابر کی جو کھیل کی جو اہلیت ہے اور جو بیٹنگ کی جو صلاحیت ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو وی ہوپ کہ, لیکن اٹ ول بی اے کیس آف لرننگ آن دا جاب فور ہم. تو جہاں تک کیپٹنسی کی بات رہی, ٹیم سلیکشن دیکھیں, آپ کبھی بھی کسی کو بھی مطلب ہر حال میں سب کو خوش نہیں کر سکتے. تو جو ٹیم سلیکشن ہے, جو اس کے پیچھے ایک لاجک نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ موو آن کرنا چاہ رہے ہیں. ایکسپیرینس پلیئرز جو, حالانکہ سننے میں تو یہ بھی آیا کہ شعیب ملک اور حفیظ کو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا, اس کا مطلب ہے کہ ایک کلیئر ڈائریکشن لے لی ہے T20 ورلڈ کپ سے پہلے جو چیف سلیکٹر ہیں مصباح الحق, انہوں نے کہ وہ یوتھ پہ ڈیپینڈ کریں گے. اور جہاں تک آپ نے بات کی جو انکلوژن ہوئی ہے خوش دل کی, مڈل آرڈر میں پاکستان کو پاور ہیٹر کی بہت سخت ضرورت تھی, اور خوش دل نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے ڈومیسٹک لیول پہ, اور ابھی تک یہی ایک یارڈ سٹک تھا جس پہ ان کو میجر کیا جا سکتا تھا. اس بیسس پہ انہوں نے ٹیم میں جگہ بنائی جسٹیفائبلی, اور انٹرنیشنل لیول پہ وہ کیسا کرتے ہیں, وہاں کے پریشر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور جو ٹیموں کا جو ڈسپلن اور انالیسز ہوتے ہیں وہ بہت جلدی پلیئرز کو پکڑ لیتے ہیں. اس حساب سے دیکھنا ہوگا کہ یہ بہت بڑی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی خوش دل کو بھی. اور عثمان قادر کی آپ نے بات کی, عثمان قادر نے کافی امپریسو بالنگ کی, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاداب بھی کافی آؤٹ آف فارم ہیں, آف کلر نظر آ رہے ہیں لیٹلی, تو ان کے پیچھے ان کو ایک ایسی ریپلیسمنٹ ان کے پیچھے لگائی ہے تاکہ شاداب کو بھی یہ نظر آئے کہ وہ اپنی پلیس جو ہے کو گرانٹیڈ نہیں لے سکتے, اور ان کے لیے کمپٹیشن کریٹ کیا گیا ہے. اور عثمان ان ہز اون رائٹ اچھے پلیئر ہیں, انکنسسٹنٹ ہیں, لیکن آسٹریلیا کا جو ایکسپیرینس ہے شاید اس کی وجہ سے ان کو پریفرنس دی گئی ہے, کیونکہ وہ پچھلے سال تک آسٹریلیا میں کرکٹ کھیل رہے تھے, تو شاید اس وجہ سے
کیپٹنز کی آپ بات کر چکے بابر کی, اور اظہر علی ٹیسٹ میں کیپٹن ہیں, آپ کے خیال میں وہ بحیثیت کپتان ایک بار ناکام ہو چکے ہیں اور انہوں نے خود اسی دباؤ میں آ کے پھر وہ ریزائن کیا تھا ون ڈے کیپٹنسی سے, سو اب ان کو ٹیسٹ کی یہ ذمہ داری دی گئی ہے, تو نبھا سکیں گے آپ کے خیال میں؟
وہی پہ بات آ جاتی ہے سسٹم کی کہ ہمارے پاس ریڈی میڈ ریپلیسمنٹ تو کوئی نہیں تھے, اور اظہر علی ٹیسٹ کے ایک سٹیبل پلیئر ہیں, حالانکہ اگر آپ بہت مائنیٹلی یہ دیکھیں تو ان کی جو اپنی پرفارمنس میں کافی ڈکلائن آیا ہے لیٹلی, جس طرح کے وہ ہائی اسٹینڈرڈ تھا ان کا تقریباً سال یا 18 مہینے پہلے, پچھلے سال یا 6 مہینے میں ان کی پرفارمنس میں کافی ڈکلائن آیا ہے, لیکن ریڈی میڈ ریپلیسمنٹ کوئی نہیں تھی سرفراز کی. اس پہ یہ کوشچن مارک ضرور اٹھے گا کہ آیا ٹیسٹ ٹیم سے سرفراز کا ایکسکلوژن پھر جسٹیفائی تھا؟ کافی سارے لوگ ٹی ٹوینٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, لیکن ٹی ٹوینٹی آپ کو پتا ہے ایک شارٹیسٹ فارمیٹ ہے, گیم تیزی سے موو ہوتا ہے, اور لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں یہ ہے کہ سرفراز کی یوٹیلیٹی تھی اور آپ کے پاس ریڈی میڈ کیپٹن بھی اویلیبل نہیں تھا. جہاں تک بات رہی اظہر کی, تو اظہر ایز اے کام اور سینسیبل پرسن ہے, دوسرے یہ کہ مصباح کے ساتھ ان کی ٹیم بہت اچھی بنتی ہے جب یہ کھیلتے بھی تھے دونوں, اور پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں ایس این جی پی ایل سے بھی یہ ساتھ کھیلیں, تو ایک کافی اچھی کیمسٹری ہے ان دونوں کی اگر آپ پازیٹیو پہ دیکھنا چاہیں, تو یہ ایک ریزن ہے. لیکن اظہر علی کو اگر کپتانی کچھ ہفتے کے لیے کرنی ہوگی تو انہیں اپنی گیم امپروو کرنی ہوگی, ایک اس فارم میں دوبارہ آنا پڑے گا جو وہ کرتے تھے, اور لیٹلی یہ چیز بھی نوٹ کی گئی ہے کہ شارٹ پچ بولنگ کے خلاف بھی وہ کافی جو ہے خاص طور پہ ساؤتھ افریقہ کے ٹور میں وہ بہت ایکسپوز ہوئے تھے, ان کی نگلنگ نی پرابلم بھی چل رہی ہے, تو اوور آل اٹس ناٹ این آئیڈیل سچویشن ٹو موو فارورڈ, لیکن ایز آئی سے کہ ہمارے پاس اور کوئی چوائسز نہیں تھی, اگر تبدیلی کا فیصلہ ہو گیا تھا تو پھر ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی ان کے.
آخری بات شاہ فیصل, دونوں ٹیموں کا کمبینیشن, چلو سینئر جونیئرز کو چھوڑ دیں, کچھ آئے کچھ نہیں آ سکے, لیکن جو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آل راؤنڈرز بھی ہوں, اسپنرز بھی ہوں, بیٹس مین بھی ہوں, ٹاپ ہٹر بھی ہوں, لوئر آرڈر بھی ذرا اسٹرانگ ہو, اس اعتبار سے ٹیم کیسے دکھتی ہے؟
اب اس میں اگر دیکھا جائے, اگر ٹی ٹوینٹی سے اسٹارٹ کریں تو آن دا پیپر تو آپ نے آل بیسز کور کر لی ہیں, آپ کے پاس رسٹ پن ہے, آپ کے پاس لیفٹ آرم پیس ہے, آپ کے پاس رائٹ آرم ایکسپریس پیس ہیں, ناٹ ٹو فورگیٹ وہاب ریاض بھی ہیں, تو پیس بالنگ اور یعنی بالنگ اوور آل عامر ہیں, وہاب ریاض ہیں, بالنگ میں اوور آل آپ کے پاس ساری ورائٹیز ہیں, یعنی رسٹ پن ہے آپ کے پاس اور لیفٹ آرم فاسٹ ہیں, رائٹ آرم فاسٹ ہیں, اور پیس پہ کافی زور دیا گیا اور کافی پیسی اٹیک ہے اور مسٹری اسپن, لیکن بیٹنگ میں وہی بات آ جاتی ہے کہ سوائے خوش دل کے سارے وہی نام ہیں. اب ان کا کمبینیشن کیسے بنتا ہے, کیونکہ جو پاکستان سری لنکا کی جو سیریز ہوئی اس میں ایسے ایکسپیریمنٹ کیے گئے کہ جو بہت بری طریقے سے بیک فائر کر گئے, اور اب آسٹریلیا میں جو ہے ٹی ٹوینٹی سے پہلے اتنا زیادہ پاکستان کو ٹائم بھی نہیں ملے گا, تو اب مجھے دیکھنے میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ امام بھی ایز اے اوپنر ہیں اور فخر زمان ہیں, پھر آصف علی اور خوش دل شاہ دونوں کا ایک ہی رول ہو سکتا ہے, وہ دونوں بھی انکلوڈیڈ ہیں, عماد وسیم ایز این آل راؤنڈر ہیں اور اونلی آل راؤنڈر ہیں, کیونکہ اس میں ہمیں کوئی فہیم اشرف کوئی عامر یامین نظر نہیں آ رہے, تو ہمارا سوائے عماد کے میرے خیال کوئی بھی آل راؤنڈر اس ٹیم میں نہیں ہے. اگر آپ کہیں
وہاب کو شاید کنسیڈر کیا کہ وہاب نے بھی ایک اور بھی اچھی اننگ کے لیے تھوڑی ہٹنگ کر رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے, تو وہاب پہ شاید انحصار کیا یا شاداب پہ,
آپ کہہ سکتے ہیں کہ آٹھویں نمبر کے لیے آپ کے پاس وہاب اچھے پلیئر ہیں, شاداب سے بہت ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ ایک فنیشر کا رول ادا کریں گے جس طرح ان کی بیٹنگ میں جو پراوس تھی اور جو ٹیلنٹ تھا, لیکن سیڈلی کچھ عرصے سے شاداب کی بالنگ بھی کافی نیچے گئی ہے جس سے ان کا کانفیڈینس افیکٹ ہوا, اور وہی ان کی بیٹنگ میں بھی, کیونکہ اس سٹیج پہ جب ان کی باری آتی ہے تو ٹی ٹوینٹی میں آپ کو आठ गेंदों में 20 रन, 10 गेंदों पे 21 रन, 10 गेंदों पे 24 रन, इस तरह की ही बारी उनकी आएगी, उनको इनिंग बिल्ड करने का मौका तो नहीं मिलेगा। तो उस तरह के प्लेयर उनसे एक तवक्को थी और उन्होंने शो भी किया था अपने अर्लियर पार्ट ऑफ हिज करियर कि वो जाते ही बड़ी हिट मार सकते हैं और अगर इस तरह की इक्वेशन हो तो उसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्रोग्रेस रुकी है जो कि वरिंग साइन है पाकिस्तान के लिए। लेकिन मिसबा ने उनको एक और चांस दिया क्योंकि वो काफी अंडर प्रेशर थे शादाब, लेकिन एक और चांस उनको मिल गया है ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए।
बहुत शुक्रिया आपका इशरा फैसल, आपने हमें ज्वाइन किया।
जी आपका बहुत शुक्रिया।
और सामीन इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है, असद हसन को इजाजत दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।